نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، کافی عرصے سے یہ بیان چل رہا ہے کہ طریقت اور تزکیہ باطن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا اس کی کیا ہے. چنانچہ یہ تفصیل سے بتایا گیا کہ پہلا قدم اور اس کی ابتدا سچی توبہ سے شروع ہوتی ہے. اور اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جو کہ ہمارے دین و ایمان کا مقصود اصلی ہے، وہ حاصل ہوگی سچی توبہ سے. سچی توبہ کرنے کے بعد پھر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرے اور کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا انشاءاللہ. اب جس درجے کی اطاعت ہوگی اسی درجے کی اللہ کی رضا حاصل ہوگی، ادنا درجے کی اطاعت ہوگی تو ادنا درجے کی رضا ہوگی، درمیانہ درجے کی اطاعت ہوگی تو درمیانہ درجے کی رضا ہوگی، اعلیٰ درجے کی اطاعت ہوگی تو اعلیٰ درجے کی اللہ کی رضا حاصل ہوگی. وہ ہر آدمی کے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے. اور گزشتہ منگل کو پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. طریقہ کیا ہے جس سے بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو؟ تو چند اعمال بیان کر دیے گئے تھے اور چند اعمال کا بیان کرنا باقی ہے. جو کچھ بیان کیا گیا تھا میں پہلے تو خلاصہ عرض کر دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے بعد باقی اعمال ان شاء اللہ تعالیٰ حسب وقت بیان کر دیے جائیں گے. جو کچھ پچھلے منگل کو بیان کیا گیا ہے، یہ جو آج بیان کیا جائے گا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا ان شاء اللہ تعالیٰ نصیب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے دین و ایمان کا مدعا، ہمارے زندگی کا مقصود اصلی اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا اور اہم پہلو ہے. جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی سب کچھ نصیب ہو گیا, جس کو اللہ کی رضا نصیب نہیں کچھ بھی نصیب نہ ہو. تو جب رضا سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے, تو جن باتوں سے وہ حاصل ہوگی وہ بھی نہایت اہم اور ضروری ہوں. اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس میں سے ایک تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد عورت کو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو عمل ہی عمل چاہیے, اور علم اور عمل بغیر علم صحیح کے آ نہیں سکتا. عمل کے ہونے کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے, اور ہر مرد مسلمان مرد عورت کا عالم بننا کوئی ضروری نہیں. بقدر ضرورت دین کے احکام کا جاننا فرض ہے, ضروری ہے. لہذا ایک کام تو یہ کریں, بقدر ضرورت دین کا علم سیکھیں, اور تفصیل میں اس کی بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے یہ علم حاصل کریں. دوسرے, چونکہ طریقت کا مقصود اصلی عمل ہی عمل ہے, اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو جو اپنی اصلاح چاہتا ہے, تربیت چاہتا ہے, تزکیہ چاہتا ہے, تصوف کے راستے میں قدم رکھ رہا ہے, اسے چاہیے کہ وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی شریعت کے اوپر چلے, شریعت کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنائے, اس کے عقائد بھی شرع کے مطابق بالکل درست ہوں, اس کی عبادتیں بھی شریعت کے مطابق صحیح ہوں, اس کے معاملات بھی شریعت کے مطابق درست ہوں, معاشرت بھی صحیح ہو, اخلاق بھی صحیح ہو. یہ ہے دین کے پانچ شعبے. پانچوں شعبوں کے اندر جو کچھ اس نے بقدر دین حاصل کیا ہے یا مزید اس کو دین کی باتیں معلوم ہوں ان کے اوپر چلے, عمل کرے, کہیں بھی اپنی مرضی نہیں چلے, چاہے دنیا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے لیکن اپنی مرضی پہ عمل نہ کرے, شریعت پر عمل کرے. جب تک ایسا نہیں کرے گا اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بس نماز کو اس نے پابندی کے ساتھ پڑھ لی اور کاروبار ناجائز طریقے سے کر رہا, معاشرت اس نے نہایت گندی ناجائز اور خلاف شرع اختیار کر رکھی, اخلاق اس کے بہت ہی خراب ہیں, ان کی دوستی کی کوئی توجہ نہیں. تو محض عبادات صحیح کرنے سے, باقی احکام ترک کرنے سے اللہ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہوگی, ساری عمر گزر جائے گی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. ایک اس قسم ایک مثال ہے حدیث شریف سے, اس مثال کی وضاحت حدیث شریف سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں تو یہ بتایا گیا کہ وہ بڑی عابدہ زاہدہ اور اللہ والی ہے, رات دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتی ہے, نیک کاموں میں مشغول رہتی ہے, رات دن اللہ اللہ کرتی, لیکن اس کے اخلاق بہت خراب ہیں, زبان کی بہت کڑوی ہے, جلی کٹی باتیں کرتی ہے, تانو تشنی کرتی ہے, لڑائی کی جھگڑے کی باتیں کرتی ہے, ایسی باتیں کرتی ہے جس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے. آپ نے سنا ہیا فنار, یہ عورت دوزخی ہے. یہ بتا دیں ایسی عورت دو ذخیرے جہنمی ہے. یہ ہمیں ظاہر میں تو دیکھو تو وہ بڑی تاجد بھی پڑھ رہی ہے, اشراق بھی پڑھ رہی ہے, چار بھی پڑھ رہی ہے, ابوابی بھی پڑھ رہی ہے, تسبیحات بھی پڑھ رہی ہے, تلاوت بھی کر رہی ہے, دعائیں بھی کر رہی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے, روز دن میں روزہ رکھتی ہے, رات کو مسلے بھی گزارتی, لیکن چونکہ اخلاق خراب ہے، زبان گندی ہے، اپنی زبان سے ایسے جملے بولتی جس سے دوسروں کے دل پھٹ جاتے ہیں، دوسروں کے دل دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے، تو اس نے دین پر عمل نہیں کیا، اس لیے وہ جہنم میں جائے گی اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے، یہ عمل اس کا جہنم ہی ہے، تو اس کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس طرح عبادتیں کرنا ضروری ہے، ایسے ہی زبان کا صحیح رکھنا بھی ضروری ہے، اخلاق کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے پھر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، تو حضور وہ فرائض واجبات تو پڑھتی ہے، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتی، زیادہ تسبیحات اور صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن زبان کی بہت شیریں اور بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک ہے، اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، جس کے ساتھ بات کرتی ہے پیار کے ساتھ بات کرتی ہے، محبت سے بات کرتی ہے، پوری بات کرتی ہے، دل لبھانے والی باتیں کرتی ہے، دل خوش کرنے والی باتیں کرتی ہیں، جب بات کرتی ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لیکن نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی، گھر کاموں کے اندر مشغول رہتی ہے، دوسروں کا ہاتھ بٹانے میں مصروف رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی، یہ جنتی ہے۔ لہذا اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور معاملات کی درستی کے ساتھ معاشرت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، معاشرت کے ساتھ ساتھ اخلاق کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ ان سب باتوں پر چلے تو کہا جائے گا شریعت پر چلی اور چلا، اور جو شریعت پر صحیح چلے گا اور پوری طرح چلے گا بس اسی کو اللہ کی رضا ملے گی، نہیں چلے گا تو نہیں ملے گی۔ تو شریعت کے احکام تو ہمارے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک ہیں، جب تک ہیں اس وقت تک ہمیں دین پر ہی چلنا ہے، شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ اب کسی بزرگ سے اصلاح تعلق تو قائم کر لیا یا بیعت بھی ہو گئے اور چل رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو بھائی یہ تعلق جو ہے یہ بیکار ہے، یہ تعلق غیر مفید ہے، اس سے نہ اصلاح ہوگی نہ تعلق معلّہ نصیب ہوگا۔ اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد، بقرضوت علم حاصل کرنے کے بعد، ضروری ہے کہ آدمی پھر شریعت کے مطابق چلنے کا اہتمام کرے، اور شریعت کے مطابق چلنا ہر مسلمان مرد عورت کے اختیار میں ہر وقت ہے۔ اس سلسلے میں ہر سستی سے بچے، ہر غفلت سے بچے، ہر لاپرواہی سے بچے، ہر کوتاہی سے پرہیز کرے جو اس کے اختیار میں، اور غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کر لے، توبہ کر کے پھر چلے، چلتا رہے۔ اور تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ شریعت کے احکام پر پوری طرح عمل کرے، مثلا نماز ہے، ایک نماز تو وہی ہے جو جلد جلدی پڑھی جائے، جس کے اندر سے فرائض واجبات ادا ہو جائیں، سنتیں چھوڑ دیں، مستحبات ترک کر دیں، خشوع خضوع کا اہتمام نہ کرے، فرض تو اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ یا مرد ہے اور اس کے اوپر جماعت واجب ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھے تو بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سے بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، جماعت ترک کرنے گناہ ہوگا۔ یا عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں لیکن گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ نماز کو مکروہ وقت کے اندر ادا کرتی، دیر لگا دیتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے وقت سے مؤخر ہو جاتی ہے، تو مکروہ وقت میں ادا کرنے سے بھی فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا نہیں ہوگی، ناقص ہو جائے گی۔ تو فرض تو ان میں صورتوں میں بھی ادا ہو رہا ہے، لیکن ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. فرض تو ادا ہو گیا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث نہیں ہوگا. اور ایک نماز وہ ہے کہ اس میں تمام فرائض، واجبات، سنتوں، مستحبات، مندوبات کے ساتھ ادا کرے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے. مکروہات سے پرہیز کرتے ہوئے، اجتناب کرتے ہوئے ادا کرے، تو ایسی نماز جو ہوگی وہ کامل نماز کہلائے گی. اور ایسی نماز ان شاء اللہ تعالی قابل قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. پہلی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسا نماز پڑھنے والا نماز کا چور، اور اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے جیسے وہ سلام پھیرے گا اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے نماز بھی بدعا کرتی نمازی کے حق میں کہ جس طرح تم نے مجھے بگاڑا خدا تجھے بگاڑے. اور دوسری نماز اس کے لیے دلیل و برہان اور روشن نماز کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اس کے بڑے فضائل. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، کہ وہ نماز بڑے خشوع خضوع کے ساتھ سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کوئی نماز بہت ہی اہتمام سے، توجہ سے، دھیان سے، آرام سے، اطمینان سے، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی، اور اس پر ان کا بڑا دل خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دی. اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے یہ نماز دکھا دیجیے کہ یہ میری نماز کیسی ہے. ان کی دعا قبول ہو گئی. رات کو جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت دیکھی، رنگ بھی بہت اچھا، جسم بھی بہت خوبصورت اور صحیح، نہ بہت لمبا، نہ بہت ٹھکنا، نہ بہت موٹا، نہ بہت پتلا، اعضا نہایت مناسب، اور کپڑے بھی بہت خوبصورت، لیکن آنکھوں سے اندھی، آنکھوں سے نابینا. اب خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں سوائے اس کے کہ بس نابینا ہے. ہم اس طرح سے اپنی نماز دیکھی، لیکن ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب اٹھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے اس عورت کے دکھانے کا. دن کو اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضرت آج میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن اس کی تعبیر میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ گیا جا کر کے اپنے شیخ سے سورت حرض کی کہ حضرت میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے خواب میں میری نماز دکھا دیجیے کیسی، کیونکہ وہ میں نے نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھی، تو مجھے نماز تو نظر نہیں آئی، مجھے تو ایک عورت نظر آئی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی، کوئی کمی نہیں تھی، مگر حضرت آنکھوں سے اندھی تھی. اب آنکھوں سے اندھی کیوں تھی یہ سمجھ میں نہیں آیا. شیخ نے تعبیر دی کہ بھائی تم نے جو دعا مانگی تھی وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز عورت کی شکل میں تم کو دکھلائی. تو تم نے نماز بہت اچھی طرح پڑھی تھی، اس لیے تم کو خوبصورت عورت کی شکل میں تمہاری نماز دکھائی گئی. اور پھر شیخ نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے نماز آنکھ کھول کر پڑھی تھی یا آنکھ بند کر کے پڑھی تھی. حضرت دھیان لگانے کے لیے، خشوع خضوع کے لیے میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی. فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اس لیے تمہاری نماز اندھی تھی. جو ایک سنت چھوڑی تو اسی سے جناب حسین عورت بدسورت ہو گئی. تو جس نے ساری سنتیں چھوڑی ہوں گی اس کی نماز کی خرابی کیا حالت ہوگی؟ نماز میں 52 سنتیں ہیں ایک قول کے مطابق، 6 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 52 سنتیں ہیں، 7 مستحبات ہیں. اب کامل نماز تو وہ کہلائے گی کہ تمام فرائض بھی ادا کرے، واجبات بھی ادا کرے، 52 سنتیں بھی ادا کرے، 7 مستحبات بھی ادا کرے، وقت کے اندر ادا کرے، مرد ہے تو جماعت سے پڑھے. اسی کو قرآن کریم کی زبان میں کہتے ہیں نماز قائم کرنا. سارے قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھنے حکم ہے وہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، صلوا صلاۃ کا ذکر نہیں ہے، اقیموا الصلاۃ کا ذکر ہے. اور نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ نماز کو اس طرح سے تمام فرائض واجبات سنن مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے. اب جو آدمی اپنی اصلاح چاہتا ہے، تربیت چاہتا ہے، تزکیہ چاہتا ہے، تو اس کو ضروری ہے کہ نماز کو قائم کرے، نماز کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فکر کے ساتھ کامل طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرے. اور اس سلسلے میں ناچیز کی کتاب ہے کامل طریقہ نماز، وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق نماز درست ہونی چاہیے. اس میں مردوں کا طریقہ بھی تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرنے تک سنت کے مطابق لکھا گیا ہے، عورتوں کا بھی تکبیر اولا سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقہ لکھا گیا، نماز کے فرائض واجبات بھی لکھے گئے. تو یہ ایک مثال ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو تیسری بات یہ بیان کی گئی تھی کہ تمام احکام کو کامل طریقے سے حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں. جس کو آسانی سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کریں، نماز بھی اسی طرح، روزہ بھی اسی طرح، حج بھی اسی طرح، زکات بھی اسی طریقے سے، جہاں جہاں شریر رخصت ہے ان پہ رخصت پر عمل کر لے، جہاں اصل پر عمل کرنا ممکن ہو تو حتی الامکان عمل کرے. اسی طرح معاشرت کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، ہر جگہ جو اعمال بھی انجام دے اس کو، اس عمل کو اور ان اعمال کو پورا پورا اور مکمل طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے اور اس کی عادت ڈالے. اور چوتھی بات یاد کی تھی کہ کسی اللہ والے سے اپنا سچا اور پکا تعلق قائم کرے، کیونکہ رضا اہل رضا کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے کے قریب بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہے. جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کا اثر آئے گا، ان کی باتیں سنیں گے ان کی باتوں کا اثر ہوگا، ان کو عمل کرتے دیکھیں گے تو ان کے عمل کا اثر ہوگا، اور وہ کریں گے وہ کام جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو ہم دیکھ کر ہمیں بھی اسی انہی کاموں کی انشاءاللہ توفیق ہوگی، جو صحبت کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے. نیک صحبت کا نیک اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح گنت، صحبت طالح ترا طالح گنت. لیکن سستی، غفلت، لاپرواہی، کم ہمتی، بے ہمتی، اس کو ترک کرنا ضروری ہے. یا اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور نیت لے کر وہاں جانا صحیح نہیں ہے. اگر ان کے پاس جا کر بیٹھنے سے مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگی، کوئی اور دنیاوی غرض ہوگی، تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ وہ باتیں جو میں نے گزشتہ منگل کو بیان کی تھی، اس لیے دہرائیں تاکہ دوبارہ تازہ ہو جائیں، ذہن میں بیٹھ جائیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں توفیق عمل ہو. اور ایک عمل یہ کرے کہ جو بھی نیک عمل کرے محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے. اس کی عادت ڈالیں. نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے, روزہ رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھے, صدقہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے دے, تسبیح پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے, تلاوت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, کسی سے ملنے جائے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے, کسی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, کسی سے اچھی طرح بولے تو اللہ کی رضا کے لیے بولے, حلال روزگار اختیار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, جائز ملازمت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, کسی کی خدمت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے, بس ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے بس. اور اس کی ہر عمل سے پہلے نیت کرنا کوئی مشکل نہیں, بس فکر کی ضرورت ہے تھوڑی سی. ابھی تو بغیر نیت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, ہم تو صبح شام تک ہم بہت سے نیک کام کرتے ہیں مگر بغیر نیتیں کرتے ہیں. اب نیت سے کریں تو اللہ پاک نے نیت کے اندر عجیب و غریب تاثیر رکھی جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے. اس وقت تو بس جو بیان کیا جا رہا ہے بس وہ خلاصہ ہے, اس خلاصے کو ذہن نشین کریں, تفصیل تو بعد میں سمجھتے رہنا انشاءاللہ. تو نیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب تاثیر رکھی, جیسے نیت ویسے عمل, یہ ہے بس سمجھو. اچھی نیت اچھا عمل, بری نیت برا عمل, ایسے اللہ پاک نے اس میں تاثیر رکھی ہے. بس یہ ایک اٹل ہے, حقیقت ہے یہ. لہذا آج سے بس یہ نیت کر لیں اور اس آیت کا اپنے آپ کو مزداق بنا لیں, اللہ تعالیٰ نصیب فرما لیں. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. مرنا جینا اور جو کچھ بھی کرنا ہے سب اللہ کے واسطے کرنا, اور کوئی غرض نہیں. بس وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تو عبادت جو ہے وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی سا بھی نیک عمل شروع کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں, اس دل میں سوچے میں کیوں کر رہا ہوں, کیوں کا سوال ذہن میں لائیں, فوراً جواب آ جائے گا کہ اللہ کے لیے کرتا ہے انشاءاللہ. بس یہ اس کی ترکیب, کوئی سا بھی عمل شروع کریں پہلے رک جائیں, پر یہ سب کام سیکنڈوں میں کرنا ہے, منٹوں میں سیکنڈوں میں کرنے کا ہوتا ہے یہ کام. بس اس کی عادت ڈال لیں بس, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ صبح شام تک کی میری زندگی جس میں بہت سے نیک اعمال ہوں گے, جس میں بعض فرض ہوں گے, بعض واجب ہوں گے, بعض سنت ہوں گے, بعض مستحب ہوں گے, اور بہت سے اس کے اندر جائز و مباح بھی ہوں گے. سب میں نیت جب اللہ کی رضا کی ہو جائے گی تو جو اعمال صالحہ ہیں فی نفسی ہی وہ تو ہو ہی جائیں گے اللہ کے واسطے, اور جو فی نفسی نیک عمل نہیں ہے وہ بھی حسن نیت سے نیک عمل ہو جائے گی. تو جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی عمل کرے گا تو پھر تو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ایسے مہربان ہے کہ جو ان کے لیے کرتا ہے وہ تو ہاتھ ہاتھ لیتے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہو, کیونکہ اللہ پاک کہیں بندہ تو بس مجھے راضی کرنے میں لگا ہوا ہے, کھاتا ہے تو میرے لیے کھاتا ہے, پیتا ہے تو میرے لیے پیتا ہے, سوتا ہے تو میرے لیے سوتا ہے, جاگتا ہے تو میرے لیے جاگتا ہے, چلتا ہے تو میرے لیے چلتا ہے, ملتا ہے تو میرے لیے ملتا ہے, نماز میرے لیے پڑھتا ہے, روزہ میرے لیے رکھتا ہے, صدقہ میرے لیے دیتا ہے, دعا مجھ سے میرے لیے کرتا ہے. مجھ سے میرے لیے کرنے کی بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری دعا میں اور اللہ والوں کی دعا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم دعا اپنی غرض سے کرتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور وہ دعا اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. اہل اللہ جو دعا کرتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ادعونی انہوں نے حکم دیا, ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ نے جو کہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے وہ دعا کرتے ہیں. جیسے انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھتے ہیں, دعا کرنے کا حکم دیا تو دعا کرتے ہیں, حالانکہ دل سے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں رہتے ہیں. چاہے وہ طبیعت کے مطابق حال ہو چاہے طبیعت کے خلاف حال ہو، دونوں میں وہ عقلاً دل سے راضی ہیں. جب دل سے راضی ہیں تو دعا کی حاجت نہیں، اس کے باوجود دعا مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم. اور ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، تو محتاج بن کر کے بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کو بھی ہمیں اچھا سمجھنا چاہیے اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف چلنا چاہیے اور ترقی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات جب حاصل ہوتی ہے جب آدمی پہلے رضا میں شامل ہو جاتا ہے. تو جب بندہ سارے کام اللہ کے لیے کرے گا تو کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، ضرور اللہ کا فضل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی. اور دوسرا کام یہ کریں کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل تنہائی میں بیٹھے، خلوت میں بیٹھے، اور خلوت میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن کو بھی دنیاوی کاموں سے حتی الامکان خالی کرے، یعنی اپنے اختیار کی حد تک غیر اختیار طور پر خیالات وساوس آئے تو پرواہ نہ کرے، اپنے اختیار کی حد تک اپنے ذہن کو خالی کرے اور اپنے اختیار سے ادھر ادھر خیالات ذہن میں نہ لائے. ظاہراً بھی خلوت حاصل کرے، ذہنی طور پر بھی خلوت حاصل کرے، اور اس کے اندر پھر درمیانی آواز سے اللہ 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 کہے. کم سے کم تو 40 مرتبہ کہے، اس سے زیادہ کا اختیار ہے. اس کا ایسا اثر ہوگا دل کے اوپر، ایک دن تو پتہ چلے پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا تہجد میں اٹھ کر کے اللہ اللہ کرنے کا، 12 تسبیح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. اس میں آخری جو تسبیح ہوتی ہے وہ خالی 100 دفعہ اللہ اللہ کی ہوتی ہے. یہ 12 تسبیح حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے سریلی آواز سے کرتے تھے کہ آج تک اس کی چاشنی محسوس ہوتی. ہم بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اگر ایسی آواز سے کہ نہ نیند کی نہ کسی سونے والے کی نیند میں خلل ہے، بلکہ سونے والے بھی اللہ کی ذکر سے مست ہو جائیں، کرنے والا تو مست ہو جاتا ہے، سننے والے بھی مست ہوتے ہیں چاہے وہ سونے میں جاگ رہے ہوں، کیونکہ اللہ کے نام کا اثر ہوتا ہے. تو اس وقت اللہ اللہ کرنا تنہائی میں، چاہے وہ تہجد میں خلوت ہو اور چاہے وہ عشاء کے بعد کی خلوت ہو اور چاہے کہ زور کی جس کو جس وقت حاصل ہو، لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ بس یہ بہت ہے. اور اس میں یہ اللہ اللہ آہستہ آہستہ آواز سے کہیں، اس کا ایسا عجیب و غریب اثر ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. بس آج ان دو باتوں پہ اکتفا کرتا ہے، بس عمل کرنا ہے وہی سنتے ہی. ہاں یہ باتیں خالی کوئی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو بس سمجھو پلانا مقصود ہے، بس پینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں کہ بس جو سنے بس ساتھ ساتھ عمل کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل ویال ہمارے بہن بھائی ان کے اہل ویال ہمارے سارے احباب جملہ متعلقین متوسلین اور تمام حاضرین اور حاضرات کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما، ہمارے سارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے اعلانیاں کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دونوں جہاں میں ہم کو یا اللہ کامیابی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بھی ہمارے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہاں میں ہم غسل خلو فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ اب آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو امور بیان کیے جا رہے ہیں یا اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل خاص سے اپنی رضا کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو توحید خالص اور توکل صادق عطا فرما، حجت کاملہ عطا فرما، اپنی محبت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، ہم سب کو اہل رضا میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو اہل رضا میں ہم کو شامل فرما، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مقروض قرضے اتروا دے، جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر بروت نیک رشتے عطا فرما، بروت نیک رشتے عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین.